بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الفاتحہ، دوسرا پیراگراف، اور یہ آیت نمبر 5 ہے. پہلے پیراگراف میں ہم نے پڑھ لیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب لکھنے والے نے اس کو آداب دعا یا صفات حسنہ کا اعتراف، اور جو ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ ہے اعتراف عظمت الہ یا عظمت اللہ. اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے یہ، اور اللہ کے مکمل کنٹرول کا اعتراف ہے، اور جس سے مانگا جائے، یعنی یہ توحید کا بھی ایک بہترین سبق ہے کہ دیکھو، جس سے تم اپنی ضروریات مانگ رہے ہو، جس سے تم اپنی مجبوری بیان کر رہے ہو، جس کے سامنے تم رو رہے ہو، ناک رگڑ رہے ہو زمین پہ، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے. تو قرآن والوں کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کی یہ صفات ہیں. اس دنیا میں اگر کسی سے مانگنے کا سوچا تو اس میں پھر کیا صفات ہونی چاہیے، جو دنیا میں یقیناً کسی بھی دنیاوی الہ میں یہ سارے اونگے بونگے افسران اور یہ سارے اونگے بونگے منسٹران، اللہ معاف کرے، جو ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، میں خاص طور پہ ان کو اونگا بونگا نہیں کہہ رہی، وہ سب لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، اور وہ سب لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی مخلوق سے کچھ لے سکتے ہیں، وہ میری کتاب میں اور ہر قرآن والے کی کتاب میں اونگے بونگے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ معاف کرے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. تو جب ایک دفعہ یہ ساری صفات ہم ان کا اعتراف کر لیتے ہیں اور اللہ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہمارا حساب لینے والا ہے، اس کے بعد وہ دعا مانگنے کا حق جو ہے، آپ سمجھیں کہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا اور اللہ نے دے بھی دیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک، ایک عربی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ٹھیک ہے جی، و نستعینک، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہی بات ہے نا. لیکن یہاں پہ، یعنی قرآن میں، جو قرآن کا ایک اصول ہے کہ الفاظ کی سلیکشن اور الفاظ کا اختصار کا اہتمام، 66,000 اندازن اتنی آیات ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا منشور، ایک پورا آئین دینا تھا انسانیت کو، اور وہ دیا ہے اللہ نے. تو ظاہر ہے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن والے اس بات پہ بہت غور کرتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں پر کیوں ہے. ایاک، صرف اور صرف اور بس صرف تیری ہی، اس کا یہ مطلب ہے. نعبدک کا مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور مطلب کیا ہوتا، ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہاں تیری بھی ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایاک جو ہے، وہ اس کو بہت زیادہ ایکسکلوسیو بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پہ خاص الخاص کر کے، ایاک نعبد، صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ اعتراف کر چکے ہیں یا اللہ کہ تو الہ ہے، تو رب ہے، زمان و مکان کا رب ہے، تو بے پناہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور تو ہی مالک ہے بدلے کے دن کا. تو اس کے بعد کچھ ہم اور کہہ ہی نہیں سکتے، ہم یہی کہیں گے ایاک نعبد، تو صرف اور صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم بلا واسطہ مدد مانگتے ہیں. یہ ایک سینٹرل، آپ سمجھیں کہ سینٹرل تو نہیں کہنا چاہیے، سینٹرل آیت تو کوئی اور ہے، لیکن یہ بیچ میں، اس یہ جو الفاتحہ کا جو سٹرکچر ہے، آپ یہ سمجھیں، یہ اس میں مین کنیکشن ہے. ایک طرف اللہ کی صفات ہیں ساری، زبردست صفات ہیں، اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے، اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا، اس کی مالکیت کا اعتراف ہے، اور دوسری طرف جو ہے، یعنی کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 6، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، بیچ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یا اللہ، جب ہم تیری ساری صفات کا اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر تو ہمیں یہ حق دے کہ ہم تیرے بندے بن جائیں اور ہم صرف تجھ سے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، کوئی بی بی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، ہم یا اللہ ڈائریکٹ تیرے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ ہم نے بیچ میں کسی کو نہیں ڈالا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو ہمارا الہ ہے اور ہاں تیرا یہ ایک جو امیج ہے یہ بھی ہے، اور تو بے پناہ رحم کرنے والا ہے لیکن ہمارا جو باس ہے دفتر میں وہ بھی ہم پہ کبھی کبھی رحم کرتا ہے، اور تو جو ہے تو مالک ہے لیکن جو نیب ہے اور جو اور چیزیں ہیں اور جو ہمارا بینک ہے وہ بھی ہمارا مالک ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہر امر کا اور ہر ہونے والی بات کا اور نہ ہونے والی بات کا اختیار اور کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اگر بیٹا نہیں ہونا تو نہیں ہوگا، اگر اولاد نہیں ہونی تمام کوششوں کے باوجود، جائز اولاد نہیں ہونی تو نہیں ہوگی، یہ اللہ کا امر ہے، اور الحمدللہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ یہاں پہنچ کے قرآن والا جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ سے بلا واسطہ مدد مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد مرکزی آیت آتی ہے قرآن کی، جو ہے قرآن کی سوری الفاتحہ کی مرکزی آیت آ رہی ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں اس راستے کی جو سیدھا ہے، المستقیم، خط مستقیم ہم کہتے ہیں نا، اسٹریٹ لائن، تو یہ وہ اسٹریٹ لائن ہے جس کی ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یہاں پہ۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب صراط مستقیم کی تفسیر جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ریت میں ایک لکیر لگا کے بتائی تھی کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، اور صحابہ نے اس وقت مختلف سوال کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اگلے سرے پہ ایک منادی بلانے والا تمہیں جنت میں بلا رہا ہے، اور اس سرے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب کھڑے ہوئے ہیں، اور ہاں اس کے بعد انہوں نے اس لائن میں دوسری لائنیں لگائیں، اس کو کاٹا، اور یہ کہا کہ دیکھو بیچ میں ایسے دروازے ہیں، کچھ پہ پردے لٹک رہے ہیں، یعنی کہ صراط مستقیم پہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، ایسی گھاٹیاں ہیں، اور ایسے موقع ہیں جہاں پہ تم صراط مستقیم سے بھٹک سکتے ہو، لیکن وہ بلانے والا تمہیں مسلسل جنت میں بلا رہا ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بلانے والا کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن رکھو، وہ قرآن ہے۔ تو صراط مستقیم یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ قرآن والے ہر معاملے میں، ہر امر میں اللہ کی ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ کی وہ ہدایت جو سیدھا ان کو اللہ کی رضا کی طرف لے جائے، اور دوسری بات جو مستقیم میں ہے، کیونکہ یہ قوم سے نکلا ہے جس سے استقامت بھی نکلا ہے، تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو ایک تو سیدھا راستہ ہے اور پھر اس پہ ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ سیدھا راستہ تو کس کو نہیں پتا، یہ 20-22 کروڑ کی جو ہماری قوم ہے، ہمارا جو نیشن ہے ہماری، ان میں ہر کسی کو برے بھلے کی تمیز ہے، سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے حدیث میں کہا گیا کہ جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں سے میلوں دور اس کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ حدیث میں جھوٹ کو جتنا برا کہا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے جھوٹ بولنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن قتل کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ رہی ہوں، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ پھر جب ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، تو تھوڑی دیر ذرا یہ جو ضمیر کی چبھن ہے یہ ہمیں محسوس ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی تمام صفات کا ہم نے اعتراف کیا ہے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اعتراف کیا ہے ہم نے، اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو آپ سے بلا واسطہ مدد مانگتے ہیں، اور پھر کل کو جا کے ہم اپنے بڑوں کے سامنے، جن کو ہم نے دنیا میں اپنے بڑے بنایا ہوا ہے، ان کو بڑا مانا ہوا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے کہتے ہیں جی آپ مائی باپ ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں گے تو یہ کام ہوگا، ورنہ تو جی میں تو بس تباہ برباد ملیا میٹ میں ہو جاؤں گا، میرا یہ کام نہیں ہوگا، آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، اور پھر ہم اپنے ناجائز کام کرواتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم خاندانوں کے آپس میں تعلقات خراب کر رہے ہوتے ہیں، ہم بدگمانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں میل ڈال رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کے، غلط باتیں کر کے۔ کیا ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اہدنا صراط المستقیم؟ قرآن والے سب سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہر دفعہ جب آپ نماز میں کہیں اہدنا صراط المستقیم تو اپنے دل میں سوچیں آج آپ نے حق کا کتنا ساتھ دیا ہے، جھوٹ کی کتنی مخالفت کی ہے، کتنے لوگوں کو جھوٹ بولنے سے یا جھوٹ کا شکار بننے سے بچایا ہے۔ کیونکہ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جو اللہ ہمارا سب کچھ ہے، اس اللہ تک جو راستہ پہنچتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے خود سے جھوٹ نہیں بولنا اور پھر اوروں سے نہیں بولنا۔ جس نے اپنی غلطی کا اعتراف اپنے دل میں کر لیا، اس نے اصلاح کا راستہ پیدا کر دیا، اور جس نے غلطی کا اعتراف دوسروں کے سامنے کر لیا، وہ اصلاح کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات قرآن والوں کو سمجھ آتی ہے، امید ہے آج ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور ہم لوگ اس صراط مستقیم پہ کھڑے ہونے کی استقامت پا لیں گے جو قرآن کے شروع میں ہی ہمیں پڑھا دیا گیا ہے کہ قرآن والے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، اور جس کو دعا مانگنے کا حق مل جائے وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے، جس کو اللہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو میرا ہی بندہ ہے اور میں تیری بلا واسطہ مدد کروں گا، وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ وہ اللہ سے مال مانگتا ہے، وہ اللہ سے گاڑیاں مانگتا ہے، وہ اللہ سے سٹیٹس مانگتا ہے، وہ کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ بڑی بڑی پتے کی بات ہے یہ، اہدنا صراط المستقیم، وہ اللہ سے علم مانگتا ہے، وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، وہ اللہ سے ڈائریکشن مانگتا ہے۔ کس چیز کی ڈائریکشن؟ سیدھا راستہ، سب سے آسان راستہ۔ اب یہ ایک کنفیوژن ہے کہ کیا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے اور یہ کتنا سٹریٹ ہے؟ تو یہ دیکھیں، آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ مستقیم جو ہے یہ ڈھلوان کو کہتے ہیں، اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، تو صراط مستقیم صرف سیدھا نہیں ہے، یہ اوپر کو چڑھتا ہے، درجہ بدرجہ انسان کے کردار کو، اس کی ذات کو یہ اجاگر کرتا ہے، اس کو روشن کرتا ہے، اس کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو یہ جو دنیا ہے جو ادنا ہے جو گھٹیا ہے، دنیا ادنا سے نکلا ہے یاد رکھیں، اور یہ وہ گھٹیا ترین گھاٹی ہے جس میں انسان کو پھینکا گیا ہے، یعنی دس از دا لوئسٹ پوائنٹ، یہ سب سے نچلا درجہ ہے جہاں انسان پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے تو وہ اسفل سافلین بھی بن جاتا ہے، وہ گھٹیوں کا گھٹیا بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ اسی میں سے دوبارہ سے اٹھ کے اپنے خالق کی طرف واپس بھی جا سکتا ہے، یہ چوائس انسان کو دی گئی ہے، اور یہ خالق کی طرف واپسی کا سفر جو ہے یہ اہدنا صراط المستقیم میں ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ ٹھیک ہے وہ راستہ اوپر کی طرف بھی جاتا ہے، وہ مشکل راستہ ہے، لیکن ہمیں وہ ایک اس راستے کا علم دے دے جو قرآن ہے، اور دوسرا ہمیں اس راستے پہ استقامت دے دے جو قرآن کے بغیر نہیں آتی ہے۔ تو یہ اہدنا صراط المستقیم، امید ہے کہ اس ٹائم میں میں جتنا آپ تک پہنچا سکتی تھی میں نے پہنچا دیا۔ اس کے تفصیلی لیکچرز بھی ویب سائٹ پہ اور دوسرے سورسز میں موجود ہیں، جو آپ میں سے انٹرسٹڈ ہیں ضرور پڑھیں اس کو۔